الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شأنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے دین کی نسبت پر یہاں حاضری کی اور آپ سب حضرات سے ملاقات کی سعادت نصیب فرمائی. یہ ادارہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے اور مجھے یہ علم نہیں ہے کہ اس وقت یہ شرعی مسجد ہے یا نہیں، مگر پنج وقتہ نمازیں ہو رہی ہے، جمعہ کی نماز ہو رہی ہے اور بہت جلد انشاءاللہ ایک شرعی مسجد بھی وجود میں آ جائے گی. تو اس قسم کے دینی اداروں میں جانے کے لیے کسی دعوت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو میری اپنی کوتاہی اور کمی رہی ہے کہ مجھے خود بہت پہلے یہاں آ جانا چاہیے تھا اور یہاں ایک آدھ نماز پڑھنے کی، دو رکعت نفل پڑھنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے تھی، مگر بیکار کاموں میں پڑا رہا اور آج کل میں ٹلتا رہا. اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے یہاں کے ہمارے دوستوں کو، حضرت مولانا ادریس صاحب مدظ اللہم العالی کو اور سلیمان بھائی، نجیب بھائی وغیرہ، یہ تقاضا کرتے رہے اور بالآخر آج یہاں ایک طویل کوتاہی کے بعد حاضری ہو گئی. یہ سعادت میرے لیے ہے اور شکر گزار مجھے ہونا چاہیے کہ آپ حضرات نے مجھے اللہ تعالی شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں لوگوں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائی، لوگوں تک پہنچانے کا ایک موقع عطا فرمایا. اللہ تعالی آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس ادارے کو اور اس مسجد کو، اس کے تحت چلنے والے مکتب کو اور اس کے تحت جتنے بھی اس وقت کام ہو رہے ہیں، مستقبل میں کام ہوں گے، ان سب کی اللہ تعالی شانہ تمام جہتوں سے حفاظت فرمائے اور ہر قسم کے شر فتنے سے بچائے. اور اسے صرف یہ گڈ ووڈ کے ایریا یا شہر لیسٹر کے لیے یا مڈلینڈ کے لیے یا انگلینڈ یا یورپ کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کا مرکز بنائے، اور اس کی خدمت کے لیے اخلاص کے ساتھ مجھے بھی آپ سب حضرات کو قبول فرما لیں. کسی بھی کام کی ترقی کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس امت کا سب سے زیادہ کامیاب طبقہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا طبقہ ہے، اس کے بعد پھر تابعین، تبا تابعین، اور ائمہ محدثین، ائمہ فقہا، اولیاء امت. تو جو لوگ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان حضرات کی زندگیوں پر غور کرے جو کامیابی حاصل کر چکے ہیں، کہ ان کی زندگیوں میں وہ کون سے اوصاف تھے، وہ کون سی خوبیاں تھیں، وہ کون سی کوالٹیز تھیں، وہ کون سے اعمال تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالی شانہ نے انہیں بہت زیادہ ترقی عطا فرمائی، انہیں دینی ترقی عطا فرمائی، روحانی ترقی عطا فرمائی، دعوتی ترقی عطا فرمائی، علمی ترقی عطا فرمائی، عملی ترقی عطا فرمائی، اور دنیا میں بھی ان کی عزت رہی اور آج تک ہے، اور آخرت میں بھی انہوں نے سرخروئی حاصل کی. تو ان حضرات کی زندگیوں پر ہم غور کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ اخلاص ہے. اخلاص ان کی زندگیوں میں اخلاص تھا. وہ جو کچھ کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے. دوسرا، ان کا کوئی موٹیو، کوئی آبجیکٹو نہیں تھا. ایک ہی موٹیو، ایک ہی آبجیکٹو، ایک ہی غرض، ایک ہی مقصد کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے. جب جذبہ یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے وہ یہ سوچے گا کہ میرے اس قدم سے اللہ راضی ہوگا یا نہیں. کچھ بھی کرنے سے پہلے، کچھ بھی بولنے سے پہلے وہ یہ سوچے گا کہ اللہ راضی ہوگا یا نہیں. جب اللہ کی رضا مقصود ہو جاتی ہے تو کرسی کو چھوڑنا بھی مشکل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کرسی پر آئے گا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود مطالبہ کیا تھا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ یہ جو زمین کے خزانے ہیں اور یہ جو غلے ہیں، قحط چل رہا ہے، فیمن چل رہی ہے، تو مجھے اس کا ذمہ دار بنا دو ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. اس لیے کہ انی حفیظ علیم، میں اندر سے امانت دار بھی ہوں اور اس کام کو کس طرح کیا جائے اس سے واقف بھی ہوں. تو اندر سے امانت دار بھی ہوں تو حفاظت کروں گا اور ایک دانہ بھی غلط جگہ پہ خرچ نہیں کروں گا، اور علیم بھی ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس کام کو کیسے کیا جاتا ہے، ایکسپرٹیز بھی ہے میرے پاس. تو اور کوئی نظر نہیں آیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس لیے ان کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ خود ہی مطالبہ کریں، ورنہ منصب اور کرسی کو خود مطالبہ، ان کا کوئی خود مطالبہ کرے، ہماری شریعت اسے پسند نہیں کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کرسی اور منصب کا جب کوئی شخص خود مطالبہ کرتا ہے اور مطالبہ کر کے کرسی کو حاصل کرتا ہے، پوزیشن کو حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالی شانہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بھئی اسے بہت شوق تھا کرسی کا، تو اسے یہ کام کرنے دیجیے، خود کرنے دیجیے اسے. اور جب لوگ اسے ذمہ دار بنا دیتے ہیں کہ نہیں آپ کو یہ کام کرنا ہی پڑے گا، وہ نہیں چاہتا، ناپسندیدہ ہے اس کی نظر میں کرسی، مگر لوگ اسے ذمہ دار بنا دیتے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا، کسی کو تو کرنا پڑے گا، یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا، اور ناپسند کرتے ہوئے قوم کے اصرار کی وجہ سے وہ ذمہ دار بنتا ہے. تو اللہ تعالی شانہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا بندہ نہیں چاہتا تھا، پھر بھی یہ اس مصیبت میں پڑا ہے تو اب تم اس کا تعاون کرو، فرشتوں کی مدد رہتی ہے. مگر جب ایسے حالات پیش آ جائیں کہ جس کے پاس صلاحیتیں ہیں ظاہری باطنی، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں نے قدم نہیں اٹھایا تو اس کام کی تو قیامت آ جائے گی، تو اسی موقع پر خود کہے کہ مجھے ذمہ دار بنا دو. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اخلاص کہ اخلاص اگر اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو جو کرسی کو نہیں چاہتا ہے اس کے لیے کرسی کو مانگنا مجاہدہ ہوتا ہے، جیسے کرسی کی چاہت والے کے لیے کرسی کو چھوڑنا مجاہدہ ہوتا ہے. تو پیغمبر تھے، ان کو تو کرسی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، مگر یہ انہوں نے مجاہدہ کیا اس لیے کہ مقصود اللہ کی رضا تھی. تو جب اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے تو کرسی نہ چاہنے کے باوجود بھی کرسی لے گا، یہ مجاہدہ کرے گا. اور جب اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو کرسی کی چاہت ہونے کے باوجود بھی کرسی کو چھوڑے گا کہ بھئی میرے کرسی چھوڑنے سے اگر یہ ادارہ چل جاتا ہو اور اس میں بہتری ہو سکتی ہو تو کیا حرج ہے. تو سب سے پہلی چیز اخلاص، رضا الہی. جو ائمہ حضرات ہیں، علماء ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں اور برکت پیدا فرمائے. جو منتظمین حضرات ہیں اللہ ان کے اخلاص میں بھی اور برکت پیدا فرمائے. جو مصلی حضرات ہیں جو ڈونیٹ کر رہے ہیں ان کے اخلاص میں بھی اللہ مزید برکت پیدا فرمائے. مگر ہم میں سے ہر شخص کے لیے اپنی خود کی آخرت کے لیے بھی اور اس ادارے کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ بار بار ہم اپنے اخلاص کو چیک کرتے رہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مولانا ادریس صاحب میں تو اخلاص ہے، سلیمان بھائی میں بھی اخلاص ہے، مفتی ضیاء الحق میں بھی اخلاص ہے، مولانا محمد میں بھی اخلاص ہے، ڈاکٹر گلریز میں بھی اخلاص ہے، نجیب بھائی میں بھی اخلاص ہے، مولانا احمد میں بھی اخلاص ہے، اور ان کے کام کو میرے اندر اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے میں بگاڑ دوں. بار بار ہم دیکھتے رہے کہ ہمارے سب ساتھیوں کے اخلاص اور ان کی محنت اور ان کی جو جد و جہد ہے، ان کی قد و کاوش ہے، وہ میری بری نیت کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے. تو ایک چیز جو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی زندگیوں میں نظر آتی ہے وہ ہے اخلاص. وہ کچھ بھی کرتے تھے اخلاص. اور یہ اخلاص جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ رومال ہے وہ دور تھا تو اٹھا کر کے لے لیا. نہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہیں کہ محسوس ہوگا کہ میں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں. تو استغفار کرنا پڑتا ہے، اللہ سے توبہ کرنی پڑتی ہے، اللہ سے دعا کرنی پڑتی ہے، اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، اور اپنے مشائخ کے ساتھ برابر رابطہ کر کے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جب میں بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں شروع میں یہ کیفیت ہوتی ہے، بیچ میں ایسی ہو جاتی ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں تو ایسے خیالات آتے ہیں. تو وہ بھی پھر ہمیں کاؤنسلنگ کرتے ہیں ان کی ایکسپرٹیز کے ذریعے، اور اس کے ذریعے آہستہ 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 دل میں اخلاص آ جاتا ہے اور ریا ختم ہو جاتا ہے. تو اخلاص، صحابہ کرم رضوان اللہ تعالی علی مجمعین اور ہمارے بڑے لوگوں میں یہ چیز تھی اخلاص. اور عجیب عجیب اس کے واقعات ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک دشمن کے سینے پر چڑھ گئے اور بس یوں خنجر اٹھایا یا تلوار اٹھائی اور قتل کرنے ہی والے تھے کہ اس کافر نے یہ سوچا کہ اب اور تو مجھ سے کچھ ہو نہیں سکے گا، مرتے مرتے کم سے کم اس کی ایک گستاخی تو کر لوں، اور تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ. اب ایسے موقع پر غصہ ڈبل ہو جانا چاہیے تھا، مگر نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھ گئے اس کے سینے سے. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، اس نے تھکا اور آپ نے چھوڑ دیا، یا اسی نے پوچھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی پہلے تو میں تجھے قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے، میں جہاد کے میدان میں اترا تھا اللہ کے لیے، اور تجھ سے میری جو مٹ بھیڑ ہوئی وہ اللہ کے لیے تھی، تجھے گرایا بھی اللہ کے لیے، اور تجھے قتل کرنے جا رہا تھا اللہ کے لیے، مگر جب تُو نے مجھے میرے چہرے پہ تھوکا تو اس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا، اور اب میرے دل نے چاہا کہ چونکہ اس نے میرے اوپر تھوکا ہے اس لیے اسے قتل کرنا چاہیے. تو کہا پہلے میں قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے، اب میری نیت بدل گئی، تو اب میں تجھے اگر قتل کرتا تو اس عمل پر قیامت کے دن مجھے پوچھ ہوتی کہ اپنی غرض کے لیے کسی کو قتل کیا تھا، کہا اس لیے میں نے چھوڑ دیا. اب 1400 سال گزرے، 1400 سال، اور 1400 سال میں ہر دور میں ایسے درجنوں افراد پیدا ہوئے علی رضی اللہ عنہ جیسے، کہ جن کے دلوں کا تزکیہ ہوا تھا، جو مانیٹر کرتے تھے، اپنی نیتوں پہ نظر رکھتے تھے. سوچے نا تھوڑی دیر کے لیے کہ جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اس وقت کس کو یہ خیال آئے گا کہ میرے دل کی نیت کیا ہے میں دیکھوں. مگر جب تزکیہ ہم کراتے ہیں تو جیسے ہمارا دماغ جو ہے پتہ نہیں کہاں کہاں نماز میں چلا جاتا ہے، مگر پھر بھی رکوع میں، قومہ میں، سجدے میں غلطی نہیں ہوتی. ذہن کہیں اور ہوتا ہے مگر چار رکعت پڑھنے میں غلطی نہیں ہوتی. رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع میں کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں چلے جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، پھر سجدے میں چلے جائیں گے، پڑھنے میں غلطی نہیں ہوتی. سجدے میں سبحان ربی العالی ہی ہوگا. تشہد میں بیٹھیں گے تو تشہد پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے. تو اسی طرح ہم نے نماز کے ظاہری ارکان اور اعمال پر محنت کی تو آٹومیٹک ہو گیا. تو اسی طرح جب دل کے اعمال پر کوئی محنت کرتا ہے تو وہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے. اسے 24 گھنٹے غصے میں بھی، غمی میں بھی، خوشی میں بھی، ہر حال میں نظر آتا ہے کہ میری نیت اس وقت کیسی ہے. تو 1400 سال گزرے، درجنوں افراد ایسے رہے کہ جن کی نیتیں ایسی خالص رہتی تھی. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے اور کچھ علماء کے ساتھ ہمارے علماء کا اختلاف تھا. تو ان علماء کا خیال یہ تھا اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ علماء دیوبند کے پاس علم نہیں ہے، علم نہیں، علم میں کمزور ہیں، ہم علم میں بہت اونچے. تو درس چل رہا تھا تو وہ علماء بھی آ گئے اور حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ کی تقریر جو ہے وہ ان فوان شباب پر تھی اور علمی موتی بکھیر رہے تھے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ، اور ایسی ایسی باتیں فرما رہے تھے کہ ہم نے کبھی نہیں سنی تھی. تو حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ جب یہ فرمائے کہ ایسی ایسی باتیں سنا رہے تھے جو ہم نے کبھی نہیں سنی تھی، تو کتنی علمی بات ہوگی. تو جب نظر پڑی ہماری ان علماء پر جن کا تعلق ہمارے علماء دیوبند سے نہیں تھا اور جو یہ کہا کرتے تھے کہ معقولات میں علماء دیوبند کی دسترس جو ہے اتنی نہیں ہے، تو ہم دل میں بہت خوش ہوئے کہ بہت اچھے وقت پر آئے ہیں، آج ان کو پتا چلے گا کہ ہمارے پاس کتنا علم ہے، اس لیے کہ حضرت تقریر فرما رہے ہیں. بس وہ حضرت کی نظر ان علماء پر پڑی کہ حضرت نے تقریر ختم فرما دی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جلسہ ختم ہو گیا. وہ جو شاگرد تھے دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھے ہوئے، انہیں بہت صدمہ ہوا کہ آج یہ ایک موقع تھا کہ ان لوگوں کو پتا چلتا اور حضرت نے فوراً تقریر ختم کر دی. پتہ نہیں حضرت کی طبیعت بگڑ گئی کیا ہوا. بعد میں جب خلوت میں چلے گئے تو پوچھا تو حضرت ٹالتے رہے. اصل میں ان حضرات میں اخلاص اتنا ہوتا ہے کہ یہ اپنے اچھے اور نیک عمل کو چھپاتے ہیں، چھپاتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے اسلاف جو ہیں وہ چھپنے میں لذت محسوس کرتے تھے اور ہم چھپنے میں لذت محسوس کرتے ہیں. وہ کرتے بہت کچھ تھے مگر چھپتے تھے. ہم کرتے کچھ نہیں پھر بھی چاہتے ہیں کہ لیسٹر مرکیوری میں ایک آدھ فوٹو ہمارا آ جائے، ایک آدھ فوٹو، اور کسی جگہ پر اگر چھوٹے سے آرٹیکل میں اگر ہمارا نام آ گیا کہ سلیم دھوراد، تو وہ اس کاپی کو پتہ نہیں کتنے سالوں تک محفوظ رکھیں گے لیسٹر مرکیوری کی، اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو ہمارا نام اس میں آیا ہے. وہ کرتے بہت کچھ تھے. یہ ہم اکابر کا جو تذکرہ سنتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ. میرا دل یہ کہتا ہے میرے بھائیو کہ قیامت کے دن جب ان کے نام اعمال کھلیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ دنیا میں تو ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں چلا تھا، اس لیے کہ کتنی چیزیں انہوں نے چھپائی ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑا کرتے ہیں اسے چھپا نہیں سکتے، بلکہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. جو کام ہم نے نہیں کیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی اس میں ملاوٹ کہ میں نے ایسا بھی کیا اور ایسا بھی کیا اور یوں بھی کیا اور یوں بھی کیا اور یہ بھی کیا، تو چھپایا بہت زیادہ. مگر لگے رہے وہ شاگرد ان کے پیچھے. اس میں سے ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت تقریر کا اصل وقت تو وہی تھا، یعنی مطلب یہ کہ وہ جو دوسرے آئے تھے، غیر آئے تھے، ان کو تقریر کا اصل وقت تو وہی تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ اصل میں تقریر بند کرنے کی وجہ یہی ہے کہ میرے دل میں بھی یہی خیال آیا تھا کہ تقریر کا اصل وقت یہ ہے. تو شروع میں تقریر کر رہا تھا اللہ کے لیے کہ دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے لوگ ہیں، چلو ان میں کچھ تقریر کرتے ہیں، مگر جب ان لوگوں پر میری نظر پڑی تو مجھے بھی پتا تھا کہ ہمارے بارے میں وہ نیگیٹو باتیں کہتے ہیں، تو میں ذرا دکھلاؤں کہ ہمارے پاس کیا ہے، تو کہا کہ جب میری نیت بدل گئی تو میں نے تقریر روک دی. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ 14 صدیوں کے اس سرے پر ہے اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ 14 صدیوں کے اس سرے پر ہے، کوئی فرق نہیں آیا، اس لیے کہ انہوں نے محنت کی. تو سب سے پہلی چیز اخلاص ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اخلاص محنت کرنے سے آئے گا، دعا کرنے سے آئے گا، نفس پر نظر رکھنے سے آئے گا، ذکر کرنے سے آئے گا، توبہ استغفار کرنے سے آئے گا، اللہ سے مانگنے سے آئے گا کہ کچھ کام کرنے سے پیر اللہ اخلاص، اے اللہ میں بہت گنہگار، آپ نے مجھے اس کام میں لگایا، نالائق میں، مگر آپ نے اس کام کے لیے مجھے آپ نے منتخب کر لیا. میں کیا تھا، کہاں پیدا ہوا تھا، میرے ماں باپ کی کیا حیثیت تھی، میری حیثیت کیا تھی، فیکٹری میں لگا ہوا تھا، دنیا میں لگا ہوا تھا، آپ نے آج مجھے اس کا ذمہ دار بنا دیا، یہ کام آپ نے اس کی خدمت کے لیے مجھے قبول کر لیا. اس علاقے میں کتنے لوگ رہتے تھے، کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا، میرے ذہن میں آپ نے خیال ڈالا، اور پھر بھی میں آپ کو راضی کرنے کے بجائے دوسروں کی نیت کر کے کام کر رہا ہوں، یہ اللہ میں بہت گندا ہوں، آپ میری حفاظت کیجئے. جیسے آپ نے مجھ سے یہ کام لیا ہے، اخلاص بھی مجھے عطا کیجئے، اور اپنے مشائخ کے سامنے بھی اپنے احوال کو پیش کریں. اخلاص سب سے پہلی چیز. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ ایک جنگ کے بعد فارغ ہوئے تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے قیمتی جواہرات پیش کی اور کہا کہ یہ مال غنیمت کا ہے. اب قیمتی جواہرات تھے، وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی، وہ جیب میں ڈال کر کے بھی لے جا سکتا تھا. تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ دیکھتے ہی رہ گئے کہ یہ تو لاکھوں کی مالیت ہے اور اس شخص کی امانت داری کتنی اعلیٰ کر دے گی کہ یہ آگے. تو جب وہ جواہرات کو دیکھ کر فارغ ہوئے تو دیکھا کہ وہ تو جا چکا تھا، یعنی جا رہا تھا، یہاں سے وہ دیوار تک پہنچ چکا تھا. تو کہا کہ بھائی ٹھہر جا ذرا، ایک منٹ ٹھہر جا. تو اس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ جی حضور فرمائیے. تو کہا کہ اپنا نام اور اپنے خاندان کا نام تو بتا کہ تو کون ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ ہمارے امیر جو ہیں انہوں نے میرے اس عمل کو سراہا ہے اور یہ دوسروں کے سامنے تذکرہ کریں گے. تو وہ چلتے چلتے اس نے یہ کہا کہ جس کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرے نام کو بھی جانتا ہے اور میرے خاندان کو بھی جانتا ہے. تو ایک چیز یہ ہے کہ اخلاص، اور ہم سب محتاج ہیں اس کے، ہم سب محتاج. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریا جو ہے، ریا یہ چونٹی کی طرح دل میں داخل ہو جاتا ہے. اب چونٹی اگر میں ابھی بات کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، ہمارے سامنے سے چونٹی یوں گزر جائے گی اینٹ، تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ اتنی خاموشی سے وہ گزر جاتی ہے. اور پھر یہ کہ اندھیرے کے اندر اگر کالی چونٹی گزر جائے، کسی سیاہ پتھر پہ چل رہی ہو تو پتا بھی نہیں چلے گا. کہا کہ اس سے زیادہ خاموشی کے ساتھ ریا دل میں گز جاتا ہے. اور جیسے ہمارے حضرت مولانا ادریس صاحب مدظل لہم العالی نے شروع میں یہ فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ ہماری نیکیوں کو برباد کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس ایکسپرٹیز ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان مسلمانوں کے اوپر دو طریقے سے حملہ کرتا ہے. پہلے بے دینی کی راہ سے، پکڑ لیا کسی کو اور زنا میں ڈال دیا، پکڑ لیا کسی کو شراب میں ڈال دیا، پکڑ لیا کسی کو ڈرگ میں ڈال دیا، بس یہ بے دینی کے راستے سے، اور خوش ہوتا ہے کہ چلو بے دینی کے راستے سے یہ جہنم میں اب جائے گا. مگر ایک شخص دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگتا ہے، وہاں سے اسے شعور آتا ہے، اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ توبہ کر کے واپس آتا ہے اور پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ نہ اب سے شراب نہیں، ڈرگ نہیں، زنا نہیں، فلم نہیں، کچھ نہیں، سارے گناہوں کو یکایک 40 دن کی برکت سے چھوڑ دیتا ہے. بے شمار لوگ ایسے ہیں الحمدللہ. کسی جگہ خانقاہ میں چلا جاتا ہے ایک مہینے کے لیے، 10 دن کے لیے، وہاں سے یہ جذبہ لے کر آتا ہے کہ بس اب سے زنا نہیں، شراب نہیں، کچھ نہیں. عمرے کے لیے چلا جاتا ہے، وہاں سے یہ جذبہ لے کر آتا ہے. حج کے لیے چلا جاتا ہے، یہ جذبہ لے کر آتا ہے. تو شیطان نفس کو استعمال کر کے اس پر محنت بہت کرتا ہے کہ دوبارہ اسی راستے پر آ جائے، اور بہت سے آ جاتے ہیں. ہم کتنے دعوت و تبلیغ میں چلا لگانے والے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں کہ جاتے ہیں بےچارے، ان پر بہت محنت ہوتی ہے، واپس آنے کے بعد بھی 1 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے تک وہ جذبہ رہتا ہے، और पुराने साथी पकड़ पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं मगर वो फिसल ही जाता है। इसी तरह हज उमरा है, इसी तरह खानकाह है, हर जगह से तो खुश हो जाता है कि चलो भाई वापस जहां था वहीं डाल दिया। मगर कुछ वो लोग होते हैं कि जम जाते हैं कि ना दाढ़ी को हाथ नहीं लगाएंगे, फिल्म नहीं देखेंगे, जिना नहीं करेंगे, नहीं जम जाते हैं बराबर। तो शैतान अपने चेलों से कहता है कि अब ये बेदीनी के रास्ते से जहन्नम में नहीं जाएगा, इसे दीन के रास्ते से जहन्नम में दाखिल करो। यानी मेहनत अब बदल दो, टैक्टिक बदल दो इसके साथ। और क्या करो आप? अब बिल्कुल पीछे हट जाओ, इसके लिए तहज्जुद भी आसान कर दो, इशराक भी आसान कर दो, अवाबीन भी आसान कर दो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना भी आसान कर दो, सारे काम आसान कर दो। वो ये समझ रहा होता है कि मेरी बहुत तरक्की हो रही है, मगर उसे ये पता नहीं कि शैतान और नफ्स पीछे हटे हुए हैं इस वक्त, और ये दीनदारी में बिल्कुल मुनहमिक हो जाता है, दीनदारी का लेबल उसके ऊपर लग जाता है, नजरें लोगों की उठने लगती है कि भाई हमारी मस्जिद के अंदर बस ये मस्जिद के खूंटे हैं, ये मस्जिद का कबूतर है, लोग तारीफ करते हैं, देखते हैं तो बस। अब शैतान आहिस्ता से उसके दिल में रिया डाल देता है, उसके दिल में उज्ब डाल देता है, उसके दिल में किब्र डाल देता है, उसके दिल में दूसरों की हिकारत डाल देता है। इसकी क्या हैसियत है, ये क्या चीज है मेरी नजर में? ये तो पांच वक्त की नमाज में मस्जिद में आता भी नहीं है, मैं तो इनको जब भी देखता हूं इनकी रकात जाती है, मैं देखो हमेशा सफे अव्वल में। खानदान में लोगों को वो देखता है कि ये लोग तो नमाज भी नहीं पढ़ते। मैं नमाज भी पढ़ता हूं, नफलों भी पढ़ता हूं, मैं उमरे पे उमरा। तो मुफ्ती शफी साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो है अब दीन के रास्ते से, और ये दोनों जो तरीके हैं, एक बेदीनी के रास्ते से जहन्नम में ले जाना, एक दीन के रास्ते से, इसमें ज्यादा खतरनाक रास्ता ये दूसरा है। इसलिए कि पहले रास्ते में तो जो विक्टिम है उसे एहसास होता है कि शैतान की गिरफ्त में हूं, जब भी वो शराब की बोतल उठाएगा तो उसे एहसास होगा कि मैं शैतान के हाथों में हूं, शराब पीने के बाद भी एहसास होगा कि मैं शैतान के हाथों में। इस रास्ते में तो ऐसा इंजेक्शन वो लगाता है चुपचाप और स्लो पॉइजन, इसे पता ही नहीं चलता कि मैं शैतान की गिरफ्त में हूं। वो रोजाना अपने किब्र में, बढ़ाई में, तकब्बुर में तरक्की करता रहता है, और वो यही समझता रहता है कि मैं बहुत तरक्की कर रहा हूं, बहुत तरक्की कर रहा हूं। कयामत के दिन जब नामे आमल खुलेंगे उसी वक्त पता चलेगा। तो अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों कि हम में से हर शख्स को, जो मस्जिद के मुंतजमीन हजरात हैं या मस्जिदों के अंदर जहां कहीं उलमा, असातिदा, मोहतमिम हजरात या दावत व तबलीग में मेहनत करने वाले हजरात या खान, जहां कहीं रिलीफ का काम, ये भी दीन का काम है, इस्लामिक स्कूल है ये भी दीन का काम है, वही नहीं सिर्फ, हर शख्स को अपने हर अमल में अपनी नीयत को टटोलना है। ये जो हमारे दावत तबलीग के साथी बयान में कहते हैं कि शुरू में भी चेक करो, बीच में भी चेक करो, आखिर में भी चेक करो, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ तीन मरतबा चेक करो, इसका मतलब ये कि बार बार चेक करो, बार बार बयान करते हुए अगर हो सके तो बार बार चेक करो, उसके बाद बैठकर चेक करो, घर जाकर के चेक करो कि मेरे बयान के बाद डॉक्टर साहिब ने कहा कि आज बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत असर हुआ उसका, तो उस वक्त मेरा दिल अंदर से नचल रहा था, मेरा ध्यान किस तरफ था, उज्ब किब्र, और बार बार इस्तिगफार। तो एक चीज जो है जो बहुत जरूरी है वो इखलास है। इन्नमल आमालु बिन्नियत, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। जितना ज्यादा मेरे भाइयों इखलास पर मेहनत होगी उतनी ही हमारे इन्फिरादी और इज्तिमाई कामों में तरक्की होगी, इतना ही हमारे इज्तिमाई और इन्फिरादी कामों में तरक्की होगी। हजरत इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला की मुवत्ता इमाम मालिक बहुत मशहूर है, और पूरी दुनिया में मुवत्ता एक ही है, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की। मुवत्ता इमाम मोहम्मद भी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ही की है, मगर वो रिवायत की है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने। तो उनसे किसी ने कहा कि हजरत आप मुवत्ता लिख रहे हैं, सुना है कि और भी उलमा मुवत्ता लिख रहे हैं, जैसे मौलाना इदरीस साहिब अगर तफसीर लिखना शुरू करें और सुलेमान भाई को पता चले कि मैं भी लिख रहा हूं, तो ऐसे ही कोई तनकीद के तौर पर नहीं, ऐसे ही इत्तला कि मौलाना आप माशाल्लाह तफसीर पे काम कर रहे हैं, सुना है कि सलीम भी काम कर रहा है, तो ऐसे किसी ने कहा कि हजरत और उलमा भी मुवत्ता लिख रहे हैं आपकी तरह। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि बहुत अच्छा है, और मोर द मेरियर, दीन का काम है और लोग भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, पर इंशाल्लाह जितने लोग इखलास के साथ काम करेंगे उनकी मुवत्ता कयामत तक बाकी रहेगी। आज दुनिया में एक ही मुवत्ता बाकी है, बाकी सब खत्म हो गई। हजरत जी मौलाना इलियास साहिब रहमतुल्लाह अलैह का काम जो पूरी दुनिया
پر محیط ہو گیا ہے. یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاص کی برکت ہے, اور اس کے بعد ان کے دوسرے رفقا. پوری دنیا میں یہ جو مدارس کا جال بچھا ہوا ہے یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاص کی برکت ہے. اخلاص کی وجہ سے کام پھیلتا بھی ہے, اس میں بقا بھی ہوتا ہے, اس میں ترقی بھی ہوتی ہے, اور دوسروں کے لیے نافع بھی ہوتا ہے. ورنہ ہوتا میرے بھائیو یہ ہے کہ بہت بڑا ادارہ بھی ہو جاتا ہے, بڑی عمارت ہو جاتی ہے, مگر ہدایت سے وہ خالی ہوتی ہے, فتنوں کا گھر بن جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے اخلاص. اس کے بعد نمبر دو تقویٰ. تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا خیال رکھے کہ ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو, ہماری اپنی زندگی میں بھی اور اس کام کو کرتے ہوئے بھی. دین کو کسی جگہ پر کمپرومائز نہ کیا جائے. مثال کے طور پر یہ کہ ذرا ایسا تھوڑا تھوڑا ٹوسٹ کر کے جھوٹ بول دیں گے تو پلاننگ پرمیشن مل جائے گا نا. پلاننگ پرمیشن نہ ملے مگر جھوٹ نہیں بولنا ہے, اللہ دلوا دے گا انشاءاللہ. تھوڑی مشقتوں کے بعد دلوا دے گا. اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مسترشد پر جب انہوں نے شکوا کیا یا اپنا فرسٹریشن کا اظہار کیا یا تکلیف کا اظہار کیا کہ حضرت بار بار کوشش کر رہے ہیں مگر ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا ہے, تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے خط میں جواب دیا کہ میرے پیارے, اللہ تعالی شانہ جب کسی کام کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو مشقتوں کے بعد دیتے ہیں, قربانی کرواتے ہیں تاکہ قربانیوں میں رجوع اللہ ہو اور وہ کام اور زیادہ مضبوط ہو. تو تقویٰ اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی, کام میں بھی اور ہماری اپنے تقویٰ. اور تقویٰ کا بالکل سمپل معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ ناراض ہو جائے ایسا ہم سے کوئی کام نہ ہو, آپس میں بھی کوئی کام نہ ہو. ایک دوسرے کی ہم غیبت کرتے ہیں, ہماری یہ جو کام کاج ہے اسے بھی بگاڑنے کے لیے شیطان پیچھے لگا, ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہیں, کینہ رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, اور اسی طرح آہستہ آہستہ پولیٹکس ہمارے اداروں کے اندر گھس جاتی ہے. تو اگر تقوی کا اہتمام ہوگا اس میں غیبت نہیں ہوگی, اس میں بہتان نہیں ہوگا, اس میں بغض نہیں ہوگا, اس میں حسد نہیں ہوگا, کینہ نہیں ہوگا. اب دعوت و تبلیغ کی تحریک ہے, اس میں اگر تقوی کا اہتمام کرے گا تو انہیں امیر بنا دیا, ان کو امیر بنا دیا, ان کو امیر بنا دیا, مجھے اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. مگر اگر تقوی کا اہتمام نہیں ہوگا تو حسد ہوگا, تقوی کا اہتمام نہیں ہوگا تو کینہ ہوگا, بغض ہوگا, نفرت پیدا ہوگی. تو تقوی کا اہتمام ہو ہر شخص کے لیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ساری مصیبتوں سے نجات کا راستہ تقویٰ ہے, یعنی اللہ کو راضی کیا جائے, ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. آپ حضرات نے یہ بار بار سنا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے مقابلے میں آئے, یا قوم عمالقہ کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, یا کسی دشمن کے مقابلے میں, تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے, اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر ہے. اللہ کی نصرت کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تقوی کے خلاف ان سے کوئی کام کراؤ, یعنی ایسا کام کراؤ جس سے اللہ ناراض ہو جائے. تو خوبصورت لڑکیوں کو راستے میں کھڑا کر دیا. یعنی دیکھو اللہ کی نافرمانی سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کوز کو, کہا کہ خوبصورت لڑکیوں کو کھڑا کر دو. اب سب نے نگاہیں نیچی کر لی اور سب حفاظت سے چلے گئے, ایک مجاہد جو ہے وہ پھسل گیا, ایک صرف. یعنی کئی ہزار کا لشکر وہ یوں ہی نکل گئے, یعنی کتنا مجاہدہ سب نے کیا. ان سب کے پاس تقویٰ تھا اور تقوی کو عملی جامہ پہنایا, ایک جو ہے اس نے اللہ کو ناراض کیا. تو ان سب کا تقویٰ اس ایک کے سامنے اس اجتماعی کام میں بیکار ہو گیا. یعنی آخرت میں تو ان سب کو مل جائے گا جو کچھ ملنا ہوگا, مگر یہ ایک اجتماعی کام تھا جس میں اللہ کی طرف سے نصرت اترنے والی تھی, اس ایک کی وجہ سے اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی طرف سے ایسا عذاب آیا کہ کئی ہزار اس عذاب کی لپیٹ میں ادھر آ گئے, ایک گنہگار کی وجہ سے. تو ہم جو اجتماعی کام کرنے والے لوگ ہیں, دارالعلوم ہے, دعوت و تبلیغ ہے, مدرسہ ہے, خانقاہ ہے, جو بھی اجتماعی کام ہے, ہر شخص کو تقوی کا اہتمام, مگر ہمیں اور زیادہ. اور بار بار یہ خیال کیا جائے, مثلا سلیمان بھائی یہ سوچے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سب ساتھی تو اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہے ہو اور میں آج اگر یہ غلط کام کر لوں اور کل ہم میٹنگ میں بیٹھنے والے ہیں تو میری وجہ سے کہیں وہ خراب نہ ہو جائے. میں یہ سوچوں کہ میرے سب, اور ایسے اجتماعی کاموں میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے جو کام کرنے والے لوگ ہیں کہ اے اللہ میں گنہگار ہوں, میری نحوست کی وجہ سے آپ پوری پبلک کا نقصان نہ کرنا, آپ مسلمانوں کا نقصان, میری نحوست کی وجہ سے آپ نقصان نہ کرنا. جو دوسری چیز ہے وہ تقوی, کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو, اور تقوی کا ہی حصہ ہے توبہ. اگر اللہ ناراض ہو جائے تو فوراً توبہ, ناراض ہو جائے تو فوراً توبہ, ناراض ہو جائے تو فوراً توبہ. تیسری چیز جس کی بہت ضرورت ہے وہ ہے توکل, کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ پر پورا بھروسہ ہو. اور توکل کا مطلب یہ ہے کہ کام کو ترقی کی منزل تک پہنچانے کے لیے جتنے جائز اسباب ہیں ان سب کو اختیار کیا جائے, مگر بھروسہ ان پر نہ ہو, بھروسہ اللہ پر ہو. جسے مولانا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے کہ ہماری مسجد معاد ابن جبل کا یہ کام ہے اور یہ کام سلیم ہمارے لیے کر سکتا ہے, چلو سلیم کے پاس جاتے ہیں, تو آنا چاہیے, مگر ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ سلیم ہاں کہے یا نہ کہے یہ کام اسی وقت ہوگا جب اللہ چاہے گا. سلیم نہ کہے گا اور اللہ چاہیں گے تو ہو جائے گا, اور سلیم ہاں کہے گا اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے, توکل ہو اللہ پر. جب اللہ پہ توکل ہوگا میرے بھائیوں, تو کسی غریب آدمی کے پاس جانے میں آر محسوس نہیں ہوگی, اور کسی مالدار کے پاس جانے میں تملک منت وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوگا. جاؤ جہاں ایسا لگے کہ شرع حد میں رہ کر یہ ایک سبب ہے, اور شاید اس سبب کے ذریعے ہمارا کام ہو جائے, اور اس میں تقوی کا بھی پہلو ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے, مگر توکل اللہ پر, کہ اللہ کرے گا اللہ کرے گا. ایسے موقع پر کیا ہوگا میرے بھائیوں, جب یقین ہے کہ کرنے والا اللہ ہی ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرانا چاہیں, اور آپ کا مجھ سے تعلق ہے بہت گہرا, اور اندر کے حالات آپ کو معلوم ہو کہ یہاں تو مشورہ وشورہ کچھ نہیں ہوتا, سلیم جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. ایک مثال, ہمارے یہاں تو شورائی نظام ہے, مگر ایک مثال کہ میں سلیم جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اور آپ کا مجھ سے بہت زیادہ تعلق ہو, تو فارمیلٹیز کے طور پر آپ جو ہے وہ اپلیکیشن دیں گے, مولانا آیا صاحب آپ کو منع کریں گے, آپ گھبرائیں گے نہیں, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ کام نہیں ہوا تو ہم وہاں جا کے کروا لیں گے. مفتی سلیمان منع کریں گے, آپ گھبرائیں گے نہیں. تو اسی طرح جب یہ دل میں پیدا ہو جائے گا کہ کرنے والا اللہ ہے, تو جن جن لوگوں پر ہمیں امید تھی کہ نجیب بھائی کے پاس جائیں گے تو لاکھ دیں گے, اور مفتی صاحب کے پاس جائیں گے تو 50,000 دے دیں گے, سلیمان بھائی کے پاس جائیں گے تو 2,000 دے دیں گے, اور گئے تو وہاں کچھ نہیں ملا تو کہ کوئی بات نہیں, ان لوگوں نے ہمارا کام نہیں کیا, اصل ویٹو تو ان کا چلے گا, وہ کہیں سے بھی دے دیں گے, گھبرائے گا نہیں وہ ایسا آدمی. تو توکل ہو اللہ جل جلالہ, مگر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھے رہیں, محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, مگر توکل اللہ جل جلالہ وعمن والہ پر توکل ہو, یہ تیسری چیز ہے. اور چوتھی چیز ہے آپس کا اتحاد, یونٹی بہت ضروری. میں دوستوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ پورا گروپ جو ہے مخلص ہے, اور پورا گروپ جو ہے وہ تقوی والا ہے, اور پورا گروپ توکل والا ہے, مگر اگر ڈس یونٹی ہو گئی تو اللہ کی نصرت چلی جائے گی, ڈس یونٹی چلی جائے گی. یونٹی ہوتی ہے تو ریسورسز کی کمی کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. ایک مرتبہ ایک طرف صحابہ کم تھے اور دشمن بہت زیادہ, تو آپس میں اختلاف ہو گیا صحابہ کا. ایک رائے یہ ہوئی کہ نہیں, ہمیں اللہ پہ بھروسہ کر کے حملہ کر دینا چاہیے. دوسری رائے یہ ہوئی کہ نہیں, یہ کوئی ایسی ضروری لڑائی نہیں ہے کہ اسی وقت اگر ہم حملہ نہ کریں تو مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے, تو موقع ایسا ہے کہ فوری لڑائی کی ضرورت نہیں, ہمیں تھوڑا پیچھے ہٹنا چاہیے اور کمک کا انتظار کرنا چاہیے, مدد آ جائے. ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا تو امیر نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خط لکھتے ہیں. خط لکھا انہوں نے, وہاں سے ایک خط آیا, اور اس میں خط میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ لکھا تھا کہ ان الرأی لمثلنا الاجتماع. یہ نہیں کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ حملہ کرو, یہ بھی نہیں لکھا کہ میری رائے یہ ہے کہ پیچھے ہٹو, ان کی اصلاح فرمائی کہ رائے ہم جیسے لوگوں کے لیے, یعنی جن کا اللہ سے تعلق ہے, ہم جیسے لوگوں کے لیے رائے اجتماعیت ہے, یونٹی, ایک ہو جاؤ. اور پھر آگے فرمایا کہ فإن مثلنا اذا اجتمعنا لا نغلب من قلۃ, اس لیے کہ یہ امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف صلاۃ وسلام جب ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کثرت ہماری قلت کی وجہ سے ہم پر غالب نہیں آ سکتی. اور وہ ان تفرقنا لا نغلب من کثرت, اور اگر ہم آپس میں متفرق ہو گئے اور دل ہمارے ٹوٹ گئے تو ہمارے میجورٹی میں ہونے کے باوجود بھی قلیل پر اور کم اور مائنورٹی کے اوپر ہم غالب نہیں آ سکتے. اس لیے ہر قیمت پر یونٹی کو باقی رکھنے کی کوشش کی جائے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص بگر پکچر کو دیکھے, بگر پکچر کو دیکھے. میں نے ایک بات کہہ دی اور میں نے ایک بات کہی اور مولانا ایاز صاحب نے کوئی اور بات کہی اور میں نے دیکھا کہ مولانا ایاز صاحب ضد کر رہے ہیں اور اڑ گئے ہیں, ہٹنے والے نہیں ہیں اس بات سے. تو اب ایک تو یہ ہے کہ میری بات مانی نہیں جا رہی ہے اور میری بات جو ہے وہ اہم بھی ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ نہیں اسی میں. مگر اگر مولانا ایاز صاحب کی بات پر عمل کر لیا تو ادارے کو کتنا نقصان ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ادارے کو نقصان ہونے والا نہیں ہے. تو اس وقت یہ سوچا جائے کہ اگر یہ بھی اڑ گئے ہیں میں بھی اڑ جاؤں گا تو دو پارٹی ہو جائے گی, ادارے کو نقصان ہوگا, اس کے بجائے ان کی بات پہ عمل کر لو. اور کہو کہ ہاں مولانا بات تو کچھ میں نے غور کیا, آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے, ہمیں یہ کر لینا چاہیے. بگر پکچر دیکھا جائے اور ایٹ اینی کاسٹ یونٹی کو قربان نہ کیا جائے. جن جن اداروں میں یونٹی ہوتی ہے وہاں بہت ترقی. اور اس کے یہ جو آپ قربانی دیں گے میرے بھائیو ادارے کے خاطر قوم کے خاطر, اس پر اتنا اجر و ثواب اللہ دیں گے, اتنا اجر و ثواب دیں گے, اتنا اجر. اور یہ جو مجاہدے ہوں گے, یہ جو قربانی اتفاق کو باقی رکھنے کے, مگر شرعی معاملات میں جائز ناجائز میں ظاہر ہے کہ اس میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اتنی برکتیں ہوں گی, اتنی برکتیں ہوں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. تو جذبہ جو ہے وہ فورگیو اور فورگیٹ کا رکھا جائے. کچھ ہوا ہے بھول جاؤ, فورگیو فورگیٹ. وہ حضرت احنف ابن قیس رحمہ اللہ تعالی نے دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو ایک نے غصے میں کہا, ایک نے کہ ان قلت لی واحدتن قلت لک عشرہ, کہا کہ ذرا زبان پر کنٹرول کرنا, اسی کہ تو مجھے ایک گالی دے گا تو میں دس دوں گا تجھے. ایسی لڑائی میں ایسا ہی کہتے ہیں, ایک گالی دے گا تو دس دوں گا. تو احنف ابن قیس نے کہا کہ تم دونوں میری بات سنو, تم میری بات سنو. کہا کہ تم دونوں کو جتنی گالیاں دینے ہو مجھے دے دو, اس لیے کہ میرا حال یہ ہے کہ تم مجھے اگر دس دو گے نا تو میں ایک بھی نہیں دوں گا. یہ ایسا جذبہ ہو جائے. حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالی کو ایک مرتبہ لوگوں نے بہت تنگ کیا. حق پر تھے حضرت, قوم کی اصلاح کی فکر کر رہے تھے. کبھی کبھی قوم ایسی ہوتی ہے تو امام کو ناحق بھی بہت تنگ کرتی ہے. تو بالکل مایوس ہو کر کے شہر سے باہر نکل گئے اور ایک درخت کے نیچے, ایک کھجور کے درخت کے نیچے ایسے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اور غم ہو رہا تھا کہ میں ان کی خیرخواہی کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں, اور یہ جیسے طائف میں ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ شانہ نے وہ کھجور کے درخت تک کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی, اس لیے کہ اور کوئی تھا نہیں ان کے سپورٹ میں, اکیلے ہی تھے. تو کھجور کے درخت نے کہا کہ یا شبلی اسما, یہ شبلی سن میری بات. یہ متوجہ ہو گئی, تو کھجور کا درخت بول رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے. اس کھجور کے درخت نے کہا کہ کن مثلی, میرے جیسا ہو جا, تو میرے جیسا ہو جا بھائی, تیرے جیسا. کہ انہم یرموننی بالاحجار وانا ارمیہم بالاثمار, تاکہ لوگ میرے اوپر پتھر پھینکتے ہیں تو میں بدلے میں ان کے اوپر پھل پھینکتا ہوں, وہ پتھر پھینکتے ہیں تو میں جواب میں ان کے اوپر پھل پھینکتا ہوں. تو ایسا ہمارا جذبہ ہو جائے اور وہ اخلاص آ جائے گا میرے بھائیوں, تو پھر بہت آسان ہو جائے گا یہ اتفاق. یہ چوتھی چیز, اب دو چیز اور باقی رہ جاتی ہے. پانچویں چیز دعا اور رجوع اللہ. حالات اچھے ہوں اس وقت بھی بہت روئے دھوئے. مثال کے طور پر بل بھرنا ہے اور پیسے بالکل نہیں ہے تو کیا کریں گے سلیمان بھائی, روئیں گے دھوئیں گے کہ بھائی کسی جگہ سے کچھ. اور حالات اچھے ہوں کہ بل بھرنا ہے اور بل بھرنے کے لیے جتنے پیسے چاہے اس سے دس گنا زیادہ ہے, اس وقت بھی روئیں گے, یہ اللہ آپ ہمیں کسی وقت بھی محتاج نہ کرنا, آپ اپنے خزانے سے ہمیں دیجئے, یہ اللہ کسی کے سامنے ہمیں ذلیل نہ کیجئے کہ ہمیں کسی کے سامنے منت کرنی پڑے, بیگ کرنا پڑے, ذلیل ہونا پڑے, یہ اللہ آپ کا گھر ہم چلا رہے ہیں. رجوع اللہ, یہ اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ کے رکھے, یہاں جتنے مسلی آ رہے ہیں جوڑ کے رکھے, اللہ تقوی پر ہم سب کو رکھیے, صحیح راستے پر رکھیے, ہماری اس مسجد کو ہدایت کا مرکز بنا دیجئے, ہدایت کا مینارہ بنا دیجئے, یہ اللہ لوگوں کے قلوب کو متوجہ کر دیجئے, اس کے سارے اسباب جتنے بھی اسباب کی ضرورت ہے قیامت تک آپ ہی کفیل بن جائیے. رجوع اللہ, بہت زیادہ دعائیں اور بہت زیادہ رجوع اللہ. اور آخری بات,
ہر کام میں کوشش یہ کی جائے کہ اتباعی سنت ہو. تقویٰ تو یہ ہے کہ گناہوں سے نہیں بچنا ہے, مگر اس کے علاوہ بھی جتنے کام سنت طریقے کے مطابق ہو اتنا اچھا ہے, ہر فرد بھی اور مسجد کو چلانے کے معاملے میں بھی. مثال کے طور پر یہ ممبر کی تین سیڑھیاں ہیں تو چار بھی بنا سکتے ہیں, کوئی ناجائز نہیں کہے گا, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ممبر تھا اس کی تین سیڑھیاں تھیں, تو ہم منتظمین کو معلوم کرنا چاہیے ممبر بنانے سے پہلے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کیسا ممبر تھا. کیوں, تین سیڑھی والا بھی بن سکتا ہے, چار والا بھی بن سکتا ہے, پانچ والا بھی بن سکتا ہے, لگ جائے گا کوئی منع نہیں کرے گا, مگر اس وقت کے حالات میں بھی اگر ہماری مسجد کی سائز کے اعتبار سے تین سیڑھیوں کا بن جاتا ہو تو ایک سنت عمل ہو جائے گا, بہت اچھا ہوگا. ہم نے جب مسجد نور میں ممبر بنایا تو ایک رائے یہ بھی آئی تھی کہ ماربل کا منگوا لینا چاہیے انڈیا سے, تو میں نے کہا کہ بھائی انڈیا سے منگوانا ماربل سے پتا نہیں کیسا آیا کیسا نہیں, اور پھر حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر لکڑیوں سے بنا ہوا تھا, تو ہم لکڑیوں سے بنا کر یہ نیت کر لیں کہ ہم اس ممبر کی کسی نہ کسی درجے میں نقل کر رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ برکت ہوگی. تو اتباعی سنت, اور اتباعی سنت میں سب سے جو قریب طریقہ ہے سنت کے وہ ہمارے اکابر کا ہے, ہمارے بزرگان دین کا. انہوں نے علم بھی بہت تھا ہمارے اکابرین علماء دیوبند کے پاس, اور نظر بھی بہت زیادہ تھی. اصل میں جو لوگ اکیڈیمک ہیں جیسے مولانا ادریس صاحب ہیں جو ماشاءاللہ حدیثیں پڑھاتے ہیں, تفسیر پڑھاتے ہیں, جو اکیڈیمکس ہیں اور وہ حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں, فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں, اور جب مطالعہ کے دوران کمپیریٹو اسٹڈی خود بخود ہو جاتی ہے کہ بھئی یہاں ایک کوشچن ارائز ہوا, اس میں 8-9 سینچریز پہلے کے بہت بڑے محدث نے یہ بات کہی تھی, فلاں نے وہ بات کہی تھی, فلاں نے وہ بات کہی تھی, اور ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی, تو ہمارے دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں یہ ہمارے حضرات جو ہیں وہ پورے طور پر واقف تھے, ان کے پاس علم تھا. تو اس لیے انہوں نے بہت محنت کی ہے قرآن پر, حدیث پر, فقہ پر, اور مسائل کا استنباط کر کے ایسی زندگی گزاری ہے, اور ہمارے لیے ایسے اصول رکھے ہیں کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ملتے جلتے ہیں. یہ ہماری دعوت تبلیغ کی تحریک ہے یا خانقاہی نظام ہے, ہمارے یہ دو نظام ہیں, ان کے اوپر بہت انگلیاں اٹھتی ہے. 40 دن کہاں ہے حدیث میں, 4 مہینے کہاں ہے حدیث میں, اس ذکر جہری اور مراقبہ کہاں ہے حدیث میں. تو چونکہ لوگوں کے پاس اس کو سمجھنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی علمی کہ ان کو سمجھایا جائے, مگر جو اہل علم ہے وہ جب کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ہر چیز مستنبط بالحدیث ہے, مستنبط بالقرآن ہے. تو ہمارے اکابر, ہمارے مشائخ ایسے کاموں سے تو بہت دور رہتے تھے جو خلاف سنت ہو, جو سنت سے دور ہو, ذرہ برابر شائبہ. اور اتنا زیادہ عمل تھا, اتنا زیادہ عمل تھا کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت فلاں عمل میں سنت کیا ہے. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو مستحضر نہیں تھا اس وقت, تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بعد میں دیکھ کر کے بتاؤں گا, یہ فرمایا کہ آپ نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت گزارا ہے, آپ نے یہ کام کرتے ہوئے ان کو دیکھا ہے. تو کہا کہ ہاں دیکھا ہے. تو کہا یہ نہیں پوچھا کہ کس طرح, کہا کہ وہی سنت ہے. یعنی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے ایک ایک عمل کے سنت طریقے کے مطابق ہونے کا اتنا یقین تھا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کام کرتے ہوئے مولانا رشید احمد گنگوہی کو دیکھا, تو کہا کہ دیکھا, کہا کہ سنت طریقہ ہوئی ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت, زبان بند ہو گئی ہے, زبان بند آخری وقت, بول نہیں سکتے, اور اس کے بعد گفتگو بھی نہیں کی, اور آنکھوں سے اشارہ کیا, تو خدام سمجھ گئے کہ حضرت موزے اتروانا چاہتے ہیں. تو موزے اتارنا چاہا تو حضرت نے یوں کر کے پاؤں ذرا کھینچ لیے پیچھے, پھر اشارہ, پھر موزے اتارے, پھر پیچھے کھینچ لیے. تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ حضرت کو چاہتے ہیں, کوئی تکلیف ہے حضرت کو, مگر ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلاؤ. حضرت جی مولانا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا, کہا کہ ابا جی آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اشارہ کیا, تو کہا کہ ابا جی چاہتے ہیں کہ موزے اتارو. تو کہا کہ ہم تو اتار رہے ہیں مگر ابا جی منع کرتے ہیں. تو کہا اتارو. انہوں نے اتارنا شروع کیا تو پھر پاؤں گی دیکھا آپ نے کوئی اور چیز چاہتے ہیں. کہا کہ نہیں, موزے اتروانا ہی چاہتے ہیں, مگر غلطی آپ کی یہ ہو رہی ہے कि मोजे उतारते वक्त सुन्नत यह है कि पहले लेफ्ट में से उतारा जाए बाद में राइट में से, आप पहले राइट में से उतार रहे हैं। तो मैं ये कहा करता हूं कि जो लोग मरते मरते ऐसी मुस्तहब चीज को नहीं छोड़ते थे तो उनकी तालीमात में फर्ज वाजिब वगैरह का कितना ज्यादा एहतमाम होगा। हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह के इंतकाल के 2 घंटे पहले तकरीबन आखिरी वुजू हजरत की जिंदगी का, और बेहोश हो जाते हैं होश में आते हैं, बेहोश हो जाते हैं होश में आते हैं, और हजरत ने फरमाया कि मुझे वुजू कराओ। अब खादिमों के ऊपर तो एक हाल था कि हमारे हजरत किसी वक्त भी अब जा सकते हैं गम, उन्होंने वुजू कराया तो वुजू कराते हुए उन्होंने हाथ धुलवाए और कुंडली करवाई और नाक में पानी डालकर मुंह धोना शुरू किया, तो उस हालत में हजरत शेख ने फरमाया कि मेरे प्यारो तुम मिसवाक भूल गए हो, मिसवाक तुम भूल गए। तो हमारे हजरत सुन्नत के बहुत पाबंद थे, तो हर मामले में कोशिश ये की जाए कि देखा जाए कि उनका तरीका क्या था। ये जो कहते हैं कि उसूल के मुताबिक काम करो, इसका मतलब यही है कि उन बुजुर्गों ने क्या, तो ये सिर्फ तबलीग के लिए नहीं है कि उसूल के मुताबिक काम करो, मदारिस के लिए भी है कि उसूल के मुताबिक काम करो, खानकाहों के लिए उसूल के मुताबिक काम करो, मस्जिदों के लिए उसूल, यानी उसूल का मतलब ये कि हमारे अकाबिर मशाइख ने जो उसूल वजह किए हैं वो उनके अपने जेब से नहीं थे, कुरान और हदीस की रोशनी में जो उसूल उन्होंने मुरतब किए हैं उनके मुताबिक काम करो। ये मेरे भाइयों चंद चीजें हैं जिन पर अमल करना मुझे भी चाहिए, मेरी भी जिम्मेदारी है हम सब के लिए। इनफिरादी जिंदगी में, हमारे घरेलू जिंदगी में इन चीजों को अपनाएंगे तो इनफिरादी जिंदगी में तरक्की होगी, घरेलू जिंदगी में तरक्की होगी, और ऐसे इदारों में अगर इन चीजों को अप्लाई करेंगे तो अल्लाह ताला शानहू जो है वो हमें इज्तिमाई जिंदगी में और हमारे ऐसे इदारों के कामों में बहुत तरक्की अता फरमाएंगे। असल में गलती हमारी ये होती है कि जो असल चीजें हैं उनकी तरफ इतनी हमारी तवज्जो नहीं जाती, और इन चीजों की वजह से जो असबाब हमें हासिल होने वाले होते हैं इनकी बरकत से, तो इनको मीडियम बनाए बगैर ही हम उन असबाब को हासिल करने की कोशिश करते हैं और हम नाकाम हो जाते हैं। इसलिए इन असबाब को मीडियम बनाया जाए ताकि वो इन चीजों को मीडियम बनाया जाए ताकि वो असबाब हमें हासिल हो। अल्लाह ताला शानु अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दुआवाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، ووحد صفوفهم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو احدا غيرك اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت اللهم خير لنا واختر لنا ويسر لنا امورنا والهمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح وبك نستعين يا فتاح وبك نستعين يا فتاح اے ارحم الراحمین رحم کا معاملہ فرما اے اکرم الاکرمین کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا عفو و عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی دوسروں کو چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے الہ العالمین تجھے ناراض کرنے والے ہر کام سے ہماری حفاظت فرما گناہوں سے ہماری حفاظت فرما گناہوں سے حفاظت فرما گناہوں سے حفاظت فرما دنیا اور آخرت کی ہمیں ہر خیر عطا فرما مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما اپنی معرفت عطا فرما اپنی محبت عطا فرما اپنا قرب خاص نصیب فرما ایمان یقین کی دولت سے مالا مال فرما الہ العالمین قلوب کے رذائل سے پاک اور صاف فرما الہ العالمین قلوب کو اخلاق فاضلہ سے مزین فرما الہ العالمین علم میں برکت عطا فرما علم کی روشنی میں عمل میں برکت عطا فرما تزکیہ کی اصلاح نفس کی فکر عطا فرما الہ العالمین زندگی میں دین کو لانے کے لیے جد و جہد کی توفیق عطا فرما دوسرے دین پر آ جائے الہ العالمین اس کی فکر نصیب فرما اور اس کے لیے عملی قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین آخرت کی ساری منزلیں ہمارے لیے آسان فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہماری اس مسجد مسجد معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر کو آسان فرما الہ العالمین اس کے آگے کے جتنے منصوبے تیری مرضی کے مطابق ہو الہ العالمین ان سب میں خوب خیر و برکت پیدا فرما الہ العالمین قدم قدم پہ برکتیں نازل فرما رحمتیں نازل فرما نصرتیں نازل فرما الہ العالمین جو کچھ ہوا ہے تیرے ہی فضل سے ہوا ہے جو ہو رہا ہے تیرے ہی فضل سے ہو رہا ہے جو کچھ ہوگا تیرے ہی فضل سے ہوگا الہ العالمین تو نے ہم میں سے اپنے بعض بندوں کو اس کی توفیق عطا فرمائی الہ العالمین ہم سب کمزور ہیں ہر اعتبار سے کمزور ہیں الہ العالمین اتنا بڑا کام اتنا بڑا قرض اور مستقبل میں اس کا اتنا بڑا خرچہ الہ العالمین دنیاوی اسباب کو سامنے رکھ کر اگر ہم یہ کام کرنا چاہیں تو الہ العالمین ہر شخص کی عقل یہ کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے مگر الہ العالمین اس کے باوجود یہ حضرات قدم اٹھا رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں یہ اسی لیے کہ ان کو تیرے اوپر بھروسہ ہے اور امید صرف تیری بارگاہ سے وابستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کسی طرح بھی اس کام کو پورا فرمائیں گے یا ارحم الراحمین ان کی مدد فرما مدد فرما مدد فرما الہ العالمین لوگوں کے دلوں کو اس کام کی طرف متوجہ فرما الہ العالمین جو حضرات اس میں تعاون کر چکے ہیں کر رہے ہیں کریں گے ان کو دنیاوی اخروی تمام خیرات اور تمام برکات سے مالا مال فرما الہ العالمین سب کو توفیق عطا فرما زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین جو کام کرنے والے حضرات ہیں ان کے اخلاص میں ان کے جذبے میں ان کی جد و جہد میں ان کی محنت میں امت کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی میں اور برکت پیدا فرما اور الہ العالمین دوسرے لوگوں کو ان کا معاون بنا دے الہ العالمین دلوں کو جوڑ دے یہ ارحم الراحمین یہاں کے جو ائمہ حضرات ہیں جو علماء حضرات ہیں بالخصوص حضرت مولانا ادریس صاحب مدظل لہم العالی اور ان کے مکتب میں بھی جتنے رفقا ہیں الہ العالمین ان سب کے علوم میں فیوز میں خلوص میں محنت میں خوب برکت پیدا فرما یہ ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اسباب مہیا فرما اسباب مہیا فرما الہ العالمین اسباب مہیا فرما اس مسجد کو الہ العالمین تقوی کی بنیادوں پر استوار فرما الہ العالمین اس مسجد کی خصوصیتوں میں مسجد نبوی کی خصوصیتیں شامل فرما اے ارحم الراحمین اسے خوب آباد فرما اسے خوب آباد فرما الہ العالمین ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی مضبوط اور بہت خوبصورت مسجد تعمیر فرما, اور الہ العالمین اس کی باطنی تعمیر اور روحانی تعمیر اور عبادت والی تعمیر کے اعتبار سے بھی اسے بہت مضبوط اور بہت زیادہ خوبصورت بنا. یا رحم الرحیم, پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا اس مسجد کو ذریعہ بنا. الہ العالمین اسے رشد و ہدایت کا مرکز بنا, دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا, علم و عرفان کا چشمہ بنا. یا رحم الرحیمین, یہاں آنے والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما. یا رحم الرحیمین, نصرت کے دروازوں کو کھول دے. یا رحم الرحیمین, ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما دے, ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے, دین کی صحیح فکر عطا فرما, آخرت کی صحیح فکر عطا فرما. ہمیں اپنی اولاد کی, اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے دین کی حفاظت کی فکر عطا فرما. الہ العالمین, علماء کی اور علم والوں کی اور علمی مراکز کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, بغض سے ہماری حفاظت فرما, نفرت سے ہماری حفاظت فرما. یا رحم الراحمین, مشائخ کی محبت ہمیں عطا فرما. پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں جس جس لائن سے ہو رہی ہے, الہ العالمین دعوت و تبلیغ کے لائن سے, جماعتوں کی, جمعیتوں کی اور مدارس کی, مساجد کی, خانقاہوں کی, اسکولوں کی, ریلیف ورک جس جس لائن سے ہو رہی ہے, سب کو الہ العالمین بے انتہا قبول فرما. آپس میں سب کو اصول ضوابط کے مطابق کام کرنے والا بنا دے. آپس میں ایک دوسرے کو اچھی نظر سے دیکھنے والا بنا دے, ایک دوسرے کا معاون بنا دے, ایک دوسرے کا رفیق بنا دے. اے ارحم الراحمین, جن جن بھائیوں نے, بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے امید رکھتے ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, بالخصوص ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, ہمارے دوست احباب, محبین, محسرین, حاضرین مجلس, شرکائے مجلس, سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ, عاجلہ, مستمرہ, دائمہ نصیب فرما. ظاہری, باطنی, جسمانی, روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما. پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما. رزق کی تنگی میں مبتلا ہے انہیں وسعت والی, برکت والی, حلال روزی عطا فرما. الہ العالمین, جو بے گھر ہیں انہیں اپنے مکانات نصیب فرما. الہ العالمین, جن کے کاروبار میں پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما. الہ العالمین, دنیا کی اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ, عاجلہ وآجلہ, ما علمنا منہ وما لم نعلم, ونعوذ بک من الشر کلہ, عاجلہ وآجلہ, ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک, ونعوذ بک من شر ما عاد به عبدک ونبیک. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا رشدا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.